أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1988 کی 23 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 62:8-62. سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ دو افراد یا دو گروہوں، دو قوموں، دو جماعتوں، ان کا تقابل تھا. ان سے کہا گیا تھا، حقائق کے انکار کرنے والوں سے، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک نظام وہ ہے کہ جس کا حال بھی خوشگواریوں کا محمل ہے اور جس کا مستقبل بھی سرفرازیوں کی خبر دے رہا ہے، اور دوسری جماعت، دوسری پارٹی، دوسرا گروہ، دوسرا نظام وہ ہے کہ اس کے حال میں تو اسے تمام مادی آسائشیں، ربائشیں حاصل ہو جاتی ہیں کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے، اس کا مستقبل جو ہے، وہ بڑی تباہیوں کا، ہولناکیوں کا، اذیتوں کا، کرب کا ہوتا ہے. کہا تم بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا گروہ، کون سا نظام بہتر سمجھتے ہو؟ وہ نظام کے جس کی نگاہ صرف حال پر ہوتی ہے، مستقبل پر نہیں ہوتی. آخری الفاظ یہ تھے کہ کیفیت یہ ہے پھر کہ حال میں تو وہ جس طرح سے لوٹ خسوب کے جیتا ہے، یہ سب کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن جب محاسبے کا وقت آتا ہے، ان کے جتنے اعمال ہیں، ان کا جو نظام ہے، اس کے جو نتائج سامنے آنے کا جو وقت آتا ہے، تو وہ من المحضرین، یہ لفظ تھا آخر. تو یوں سمجھیے جیسے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا یہ جائے گا، وہ ایک فکر کہ یہ سب کچھ کیسے اکٹھا کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. یہ تھا آخری فکر، آخری آیت کا. اس کے بعد قرآن کریم میں کوئی 4 آیتوں میں کچھ یوں بتایا ہے جیسے کچھ ایک مکالمہ ہو رہا. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں لیڈر کہا جاتا ہے، مذہبی پیشوا کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، یوں کہیے، یا لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ آگے ہوتے ہیں. غلط نظام کے عواقب میں یوں ہے جیسے یہ دونوں گروہ عدالت کے اندر موجود ہیں. میں یہ 4 آیتیں تو آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا مروجہ ترجمہ بھی ساتھ لوں گا، لیکن قرآن کریم کی روشنی میں ان کی تشریح ان کے بعد کروں گا کہ یہ بڑی اہم بات ہے. موافق ہے؟ ویسے تو کون سی بات ہے قرآن کی جو اہم نہیں، لیکن موضوعات کے اعتبار سے جو پیش نظر ہوتے ہیں کبھی درس میں، بعض آیات، بعض مقامات، بعض گوشے، بعض نکات نسبتاً زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. وہاں یہ بات بتاستہ میں کہہ دیا کہتا ہوں کہ بڑی اہم چیز ہے. جس کا وہ یوں ہے جیسے کہ یہ سب لوگ وہاں موجود ہیں، وہ بھی کہ جو ان کو پیچھے چلایا کرتے تھے، وہ بھی جن کے پیچھے یہ چلا کرتے تھے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ جنہیں تم خدا کے ساتھ یا خدا کو چھوڑ کر خدا بنا رکھا تھا، جنہیں تم نے، ذرا آج ان کو آواز تو دو کہ وہ تمہیں تمہارے اس نظام کے اذیت ناک، کرب انگیز، تباہ کن نتائج سے بچا تو دیں. ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جب سمجھاتا ہے کوئی چیز، اصل میں تو وہ اس کے اصول و قوانین ہیں جنہیں سمجھاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیشہ محسوس اور مری شکل میں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. اسی لیے وہ ان چیزوں کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور مثالیں ہمیشہ مری یا کنکریٹ شکل میں وہ دیتا ہے. یہ ایک ایسا نقشہ، یہ جو مقاصد عمل جو ہے انسان کے فرد یا اس نظام کے نتائج جو سامنے لاتا ہے، تو اسے کچھ ایسے شکل میں پیش کرتا ہے جیسے ایک عدالت لگی ہوئی ہو، مجرم پیش ہوئے ہوئے، ان کے گواہ آ رہے ہوں، ان کے ساتھی ہوں، ان کے مخالف ہوں، جج بیٹھا ہوا ہو، دستاویزات پیش ہو رہی ہوں، اس انداز میں وہ سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں تم خدا بنا رکھا تھا، جنہیں تم نے قضا عموم بزا میں خیش. قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، ان کی طرف سے جواب ملنے کی بجائے وہ جو گروہ ہوگا جو یہ سمجھیں گے کہ آج تو پکڑے گئے، وہ کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، غلط راستے پہ ڈال دیا تھا. اغوینا ہم کما اغوینا، اور اس میں کچھ ہمارا بھی قصور تھا، ہم خود ہی غلط راستے پہ چل رہے تھے، اس لیے ہمارے پیچھے چلنے والے تو اسی راستے پہ چلے، یہ بھی غلط راستے پہ چل رہے تھے، ہم ہی غلط راستے پہ چل رہے تھے. یعنی وہ بجائے اس میں کہ جب ان سے سوال کیا جائے مجرمین کی حیثیت سے تو جواب دیں، یعنی انداز ایسا ہے کہ جیسا وہ خود ہی وہاں اعتراف جرم کر لیں گے. وہ آج کی اصطلاح میں جنہیں وعدہ معافی گواہ یا سلطانی گواہ کہا جاتا ہے، کہ وہ یہ دیکھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، وہ خود ہی اعتراف کر دیں گے اپنے جرم کا. تو یوں اندازہ قرآن کے کہنے کا کہ وہ خود ہی پکار اٹھیں گے کہ ان سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور انہیں کیا پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارے پیچھے لگے اور گمراہ ہوئے اور ہم نے ان کو اس لیے گمراہ کیا کہ ہم خود غلط راستے پہ چل رہے ہیں. تبرانا ماں کانو ایانا یا بدھون. ایک بات البتہ ایسی ہے کہ جسے ہم پیش خدمت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ ہے جس سے ہماری بریت ہو سکتی ہے. یہ در حقیقت ہماری معصومیت اختیار نہیں کرتے تھے، ہماری احتیاط نہیں کرتے تھے، اس میں ان کا اپنا مفاد بستا تھا، اس لیے ہمیں خدا بناتے تھے. یہ ہم خدا نہیں بنتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری خدائی تسلیم کر دینے میں ان کے اپنے مفاد وابستہ تھے، تو ہمیں تو جو جینے آئے چاہیے. لیکن ان کے متعلق جو پہلے ہم نے کہا ہے کہ واقعی ہمارے پیچھے لگے اور یہ بھی گمراہ ہوئے، تو اس میں ہم یہ عرض کر دیں گے کہ ہمارے پیچھے یہ کوئی زبردستی ہم نے انہیں لگایا نہیں، نہ ہی یہ نیک نیتی سے واقعی ہمیں خدا سمجھتے تھے، ان کے مفاد وابستہ تھے، یہ اس لیے ہمارے پیچھے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون. ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ بھائی پھر کوئی اور ہیں تمہارے چھڑانے والے، کوئی ساتھی تمہارے، کوئی مددگار تمہارے، انہیں بلا لو. وہ انہیں بلائیں گے وہ جواب بھی نہیں دیں گے، اس وقت بات ہی نہیں سنیں گے ان کی. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دو آیتیں اور ختم کر لوں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ یہ ہے کیا بات، کیا کہہ رہا ہے قرآن، وہ جواب ہی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس تباہی کو اپنے سامنے آنکھوں کے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے وہ جواب تک نہیں دیں گے. درمیان میں قرآن کہتا ہے کہ اس وقت یہ احساس ہوگا کہ ایک کاش ہم صحیح راستہ اختیار کر لیں. یعنی نتائج کو پہلے قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ آگاہ کرنے والے پہلے بھیجتے، ان کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو یہ آخر الامر تمہیں جہنم کی تباہیوں میں لے جائے گی. وہ اس کو سیریسلی لیتے نہیں، مذاق اڑاتے تھے اس کا، اور جب وہ سامنے آنکھوں کے عذاب دیکھتے تھے، موت نظر آ جاتی تھی، تو اس وقت بکار اٹھتے تھے کہ ہاں واقعی ہم غلط راستے پہ چل رہے تھے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ چلتے. یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، کہا ان سے یہ گیا، کہا یہ جائے گا، پوچھا یہ جائے گا کہ تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ناواقف تھے، جانتے نہیں تھے کہ یہ راستہ غلط ہے، بتاؤ جب تمہیں بتانے والوں نے بتایا تھا کہ یہ راستہ غلط تھا، انہیں کیا جواب دیا کرتے تھے تم؟ کسی کو تو پکڑ کے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیتے تھے، کسی کی کھال کھینچ دیتے تھے، کسی کا مذاق اڑا دیتے تھے، ہر ایک کی تقریب کرتے تھے. بتانے والے آتے تھے تمہارے پاس، تم سنتے ہی نہیں تھے ان کی بات. کہو بتاؤ جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ جواب کیا دیں؟ ہمیں یا تعالی ہم الانباء یوم، اس وقت تباہ و شوگاشت انگریزی دہشت اس قدر ہوگی کہ بالکل آسان خطا ہوئے ہوئے ہوں گے, کچھ سوجھے گا ہی نہیں ان کو, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا جو ہے, یہ وہ لفظی ترجمہ. اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے سے پوچھ ہی لیں کہ بتاؤ یار کیا جواب دیں, تم بھی تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, ایسی شکل بھی نہیں رہے گی. بد حواسی کا عالم ہوگا, افراد تفریح کا عالم, نفسہ نفسی کا عالم, ہمیت اندھیرا چھایا ہوا آنکھوں کے سامنے, تو کسی ایک دوسرے سے پوچھ کے بھی نہیں جواب دے سکے. یہ ہے وہ آیات جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں آئیں. یہ بات اس کے پیشتر جستا جستا تو آتی تھی ہے, کیونکہ یہاں یہ آیتیں سامنے آئی ہیں ہمارے سامنے تسلسل میں درس کے, اس لیے میں پھر دہرا دوں. قرآن کریم کے نہ سمجھنے کی, اسلام سے ناواقف رہنے کی, دین کی لم کو سامنے نہ آنے دینے کی اصل وجہ تو وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو دین کی جگہ مذہب سمجھ لیا, اور اس میں بات جو جس طرح جس وجہ سے ہم پر حقیقت عیاں نہ ہوئی, ہم نے ان تمام معاملات کو مرنے کے بعد کی زندگی تک پر اٹھا رکھا. جیسا میں کہا کرتا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی پر تو ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر تو کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم نے یہ جو مکافات عمل, یہ جو غلط نظام کے نتائج, غلط اعمال کے عواقب جو بتائے ہیں, یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی سامنے آئیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. غلط نظام کے تباہ کن نتائج اسی دنیا میں سامنے آتے ہیں. وہ بار بار جب یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم کا انجام کیا ہوا, دیکھو فلاں بستی کی کھنڈرات تمہیں کیا کہہ رہے ہیں, تو اسی دنیا میں وہ انجام ہو گیا تھا نا ان کا. وہ تاریخ کو کیوں سامنے لاتا ہے بار بار کہ ان قوموں کی نشاندہی کرتا ہے, اور پھر بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط نظام تھا ان کا. بار بار ان کو سمجھایا گیا, بتایا گیا, نہیں مانے جاؤ جا کے دیکھو, وہ تو اب موجود نہیں ہے, ان کے کھنڈرات سے جا کے پوچھو, ان کی اینٹوں اور پتھروں پہ لکھی ہوئی ان کی داستانیں اور مرسی اور آہو بہاؤ, ان کو جا کے پڑھ کے دیکھو. بار بار سمجھایا گیا تو اس دنیا میں انجام ہو گیا نا ان کا یہ, تو اس کے بعد کی زندگی میں جو انجام ہوگا, جو واقف ہوگا, وہ تو وہاں کی بات ہے. وہ یہاں بتاتا ہے, اور جب یہ ان کا غلط نظام کا یہ نتیجہ یہاں بتاتا ہے تو صحیح نظام کے نتائج کو بھی یہی بتاتا ہے, اور پھر اس کے بعد زندگی آگے چلتی ہے. جیسے یہاں ویسی وہاں. جو قوم یہاں عذاب میں مبتلا ہے, یہ نہیں کہ آنکھیں بند کی اور جنت میں پہنچ گئے. جو یہاں جہنم میں ہے وہ وہاں بھی جہنم میں ہے. وہ اس دنیا میں نتائج جو ہیں غلط روش زندگی کی, غلط نظام کے نتائج اس دنیا میں سامنے لاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ان سے محاکات کے انداز میں کہا کہ عدالت کمی ہوئی ہے, جج موجود ہے, گواہ موجود ہے, محاسبے, یہ اس زندگی کے اندر محاسبے ہو رہے ہیں. یہ یہی کی بات ہو رہی ہے, جہنم کو بھی اٹھا رکھنے کی بات نہیں ہے. قیامت کو ہی اٹھا دیا جائے اور یہاں سمجھا ہی نہ جائے کہ وہ جہنم بھی ہے. غور کیجئے قرآن کیا بتاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جہنم کے متعلق تو یہ جواب میں کہتے ہیں یس 29:54 ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ جہنم ہو. میں عرض کروں یہ لفظ جو ہے جہنم, یہ عبرانی کا ہے. ایک پرانے پہلے دور کے اندر ایک وادی تھی, اس کے اندر اس زمانے کے مشرکین کا ایک بت تھا, اور اس بت کے حضور انسانوں کو جلایا جاتا تھا. انسانوں کو ذبح کر کے تو بتوں کے استانوں کے اوپر یہ چڑھاتے ہی ہیں. وہاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ وہاں جلایا جاتا تھا. تو یہ جو ہے وادی جہنم, وہ اس وادی کی روح سے, عبرانی میں بھی یہ لفظ آیا تھا اور قرآن کریم میں بھی یہ چیز لفظ جو ہے عربی زبان میں بھی یہ لفظ آیا, قرآن میں بھی یہ ہے, وہ نظام, وہ مقام جہاں شرف انسانیت کو جلا دیا جاتا ہے. اس کے لیے لفظ جہنم بھی آیا. جامع کے معنی ہوتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے رواں ہے, یہ تو حرکت کا نام ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. جہاں کوئی شہر رک جائے آ کر اس کو جہیم کہتے. ندی رک جاتی ہے تو تالاب جوہر کی چھپڑ بن جاتی ہے, پھر اس میں سڑان جاتی, پھر اس میں سے بیماریاں پھیلتی ہیں. رک جانا کسی حرکت کا جہیم کہلاتا ہے. کہا کہ یہ یستعجلون کا بالعذاب, یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تم جو کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا, اس غلط روش کا نتیجہ یہ ہوگا, کہاں ہے وہ عذاب, لاؤ وہ عذاب. سنیے عزیزان من جواب کیا مل رہا. کہا کہ ان آنکھوں کے اندھوں سے کہو وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ, جہنم تو چاروں طرف سے تمہیں گھیرے ہوئے ہیں کمبخت, اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ وہ لاؤ کہاں ہے جہنم. لَمُحِيط, یہی محیط ہے, جب یہاں محیط ہے ان کو تو پھر ہو کیا رہا. کہا بات اور 82/16 یہاں کہا کہ وہ تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ ماہم انہا بے غائب جی, وہ تو انہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہے, ان کی آنکھیں اندھی ہوئی ہوئی ہیں, یہ اسے نہیں دیکھ رہی. کیا ہوا تو جسے پھر عذاب کہا جاتا ہے, جہنم کا آ جانا کہا جاتا ہے, جسے ہم نے اٹھا رکھا ہے اگلی زندگی پر 79/60 یہ حوالہ 79, اس میں یہ ہے کہ جسے تم لوگ وہ قیامت کہتے ہو. ابھی یہاں دیکھا نا کہ ان سے کہیے کہ جہنم تو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے, وہ انہیں دیکھ رہی ہے, اس میں ہے وہ گرے گا تو جہیم ہو نہیں گرا. بس فرق اتنا ہے جسے تم کہتے ہو کہ قیامت کیا ہوتی ہے, دیکھنے والوں کو وہ نظر آ جائے گی, پھر وہ تو اس وقت بھی یہاں موجود ہے, گھیرے ہوئے ہے ان کو, وہ ان کو دیکھ رہی ہے, ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, مدہوشی ہے, مست ہیں جس نشے قوت کے اقتدار میں, اقتدار کے نشے میں ان کو نہیں نظر آ رہی اس وقت. بس ہوگا یہ کہ جب یہ چیز شدت اختیار کر جائے گی اور وہ برہ کے معنی پڑھ کے کسی چیز کا نمودار ہو کے سامنے آ جائیں گے, یعنی موجود تو وہ اس وقت بھی ہے, لیکن جب پھل پک کے گرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ہے نا جب یہ نتائج جو ہے کسی غلط روش کے محسوس طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں. یہ ابھر کر سامنے آنے کے لیے یہ لفظ ہے, بولے گا جہنم ابھر کر سامنے آ جائے گی, لیکن پھر بھی وہ کس کے سامنے آئے گی, میں نہیں آ رہا, دیکھنے والوں کو ہی وہ نظر آئے گی. یہ عزیزان من غلط نظام یا غلط روش زندگی کے نتائج اور عواقب کا ذکر قرآن نے جو محاکات کے انداز میں کیا ہے, اور ہم نے اسے یہ سارے کے سارے عمل کے نتیجے کو قیامت پر اٹھا کے رکھ دیا. تو یہاں ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ ہی نہ رہا, کوئی معیار ہی نہ رہا کہ پرکھ سکیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. ہرشا صاحب نے آپ کو اطمینان دلا سکتا ہے, مطمئن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار اور پست کوئی بات نہیں ہے, دنیا اور اس کی دولت یہ آنی جانی چیز ہے, یہ تو کافروں کو بھی میسر ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ ہم چار دن کے لیے مزے لے رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, یہ مسکینی درویشی قہر جتنا بھی ہے یہ مومن کی نشانیاں ہیں, قیامت کے دن یہ جنت انہی کے لیے ہوگی, یہ سب جنت میں چلے جائیں گے. اب اس کے لیے تو یہاں کوئی ٹیسٹ اور معیار تو ہے نہیں, عزیزا نے مانا. مذہب کرتا یہ ہے کہ وہ سامنے دیکھنے نہیں دیتا, افیون پلا دیتا ہے کہ اپنے ہی تصور کے اندر وہ مزے میں بیٹھا ہوتا ہے, افیون ہی پوچھو ہی نہیں ہو کس نقشے میں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں جب وہ افیون بند ہو لیے تو آڑ نکلتے نکل جائے, روز خبر آ رہی ہیں, موتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس نشے والے افیونی سے پوچھئے نہیں کس جنت کے اندر وہ خلارے لے لے رہے ہوں, میں ہوں رابطہ نظر نہیں, وہ اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ یہ چیز نظر آ جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ دین تو یہ ہے جہاں وہ نظام قائم کرتا ہے جہاں اس کے نتائج بتاتا ہے زندگی کو پھر آگے بھی لے جاتا ہے اسی طرح سے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں غلط اطمینان میں فریب نفس کے اندر مبتلا رکھتا ہے اور خوشی ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جس کو آپ بت پرستی کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے, وہ مست ہوتا ہے, وہ بت کو پوچھتا ہے جو سامنے سے کچھ نہیں کہتا. یہ تو بڑی عجیب قسم کی ہے نا, وہ کچھ کہے ہی نہیں تو ہم اپنے دل میں ہی مطمئن ہو کے آ جائیں نا کہ خوش ہو گئے آج دے گا. اسی قسم کا خدا کی پرستی مذہب میں مسلمان بھی کرتا ہے. وہ خدا جو ان کو کچھ کہتا نہیں, اپنے ذہن میں خدا سے کچھ یہ کہتے جاتے ہیں, کرتے رہتے چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں دل پہ, ٹھیک ہے جی مولا راضی ہو گیا جی, خدا کو راضی کر لو. اپنے اٹھا ہوا ہوتا ہے کبھی وہ راضی ہو گیا کبھی ان کا نہیں, ابھی نہیں ہوا اور کر لیجئے آگے سے, وہ تو کہتا نہیں کہ میں راضی ہو گیا یا ناراض ہو گیا. ان نتائج کو سامنے نہیں آنے دیتے. یا قرآن کی یہ آیتیں موجود ہیں ہمارے سامنے, بھارت میں جب بھی ان کو یہ آیتیں پڑھو تو یہ اس کا فیوچر ٹینس بتا دیتے ہیں, حساب یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کا وہ ٹینس ہی ان کا مستقبل نہیں ہے. ان کے ہاں یا ماضی ہوتی ہے یا مستقبل ہوتا ہے, حال تو ہوتا ہی نہیں, حال تو بے حال ہوتا ہے نا. وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآنی بصیرت اور کہنے کا انداز عطا کیا تھا, کیا باتیں کہہ جاتا ہے. دوزخ واعظ کافر گرے گفت, واعظ منبر پہ کھڑا ہے کافرانی گلاں ہو رہی کیوں ہوں گا جی, میں سترہ نمبر کا چھپیرے میں پڑیا ہوا, وہ ساری دنیا کی ہے نشانیاں کافرانی جہنم کی میں پھینکا ہوا ہے, عذاب دے رہا ہے, عذاب کی تقسیمیں ہو رہی ہیں, بچھو ہیں, سانپ ہیں, گردوں والے ہیں, مار مار کے گدو پر نکال رہے ہیں دوائی. دوزخ واعظ کافر گرے گفت, دوزخ کے متعلق واعظ ہو اور کافر کی وہ باتیں کر رہا ہو, کہاں سوچو تو صحیح کہ وہ کیا کچھ نہیں کیا رہا ہوگا وہاں. حدیث خوش طرز غیر کافر گفت, کافر نے اس کے جواب میں ایک بات کہی جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بات تھی. اس نے کیا بات کہی, کہا نداند آ غلام احوال خود را کہ دوزخ را مقام دیگرے گفتے. جو غلام اپنے متعلق کیا جانے جو دوزخ کو کسی اور کا مقام بتا رہا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب نوازا, یہاں ایک لفظ غلام کہہ کے ساری بات یہ کہہ دی. نداند آ غلام احوال خود را کہ دوزخ را مقام دیگرا گفتے, غلامی ہے جس کا نام جہنم ہے, اسے غلام کہہ کے کتنی بڑی بات ہے. چلیے صاحب آپ غلام کی بات آگے سامنے, اسلام نے غلامی کو دنیا سے صاحب ختم کر دیا, بالکل ٹھیک ہے اسلام نے ختم کیا, وہ آیا اس لیے. پھر انہوں نے غلاموں کو تو وہ صرف جو وہ سلیوری جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ جو ایکچوئل سلیو ہوتے تھے غلام ہوتے تھے, پہلے تو وہاں تک ہی ان کو انہوں نے محدود رکھا. اب وہاں محدود رکھا تو پھر کیا کریں, میری بیٹیاں اور بہنیں معاف رکھیں, جنسی خواہشات کا کیا ہو. لانڈیاں جو ہیں یہ آپ کے ہاں کے جو بڑے بڑے بظاہر متقی پرہیزگار بھی شہنشاہ اور سلاطین ملتے ہیں, ان کے محلوں میں بھی دو دو تین تین ہزار ہوتی, یہ غلامی نہیں تھی. اسلام نے مٹا دیا تھا, یہ سب چلی جا رہی ہے. آج بھی کہا جا رہا ہے یہ کہ کم از کم میدان جنگ میں جو گرفتار ہوں ان کی دشمنوں کی عورتیں, ان کو تو لونڈیا بنایا جا سکتا ہے. غلامی کو ان کے دعوے ملاحظہ فرما دیجیے, غلامی کو قرآن نے دنیا سے مٹا, انہیں بنایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں آپ کے یہاں کی اسمبلی میں غالباً 1977 کی بات ہے جب یہ باس ہو رہی تھی آئلی قوانین کے سلسلے میں کہ یہ چار چار جو یہ بیویاں کرتے چلے جاتی ہیں حقوق کے حساب سے, ان کے وہ پابندی کو غائب کرنے کی بات تھی, تو وہاں ایک مولوی صاحب بھی ممبر ہو کے آگے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر زبردستی تم نے قانون پاس کاری دینا ہے تو کم از کم ایک ایک لانڈی رکھنے کی اجازت تو دے دیا. یہاں آپ کے ہاں کی اسمبلی کے اندر یہ چیز انہوں نے یہ پیش کی, اور وہی مولوی صاحب دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ اسلام نے غلامی کو مٹا دیا، لیکن میں تو بات بھی بہت کہہ رہا ہوں، اسلام نے یہ جو محسوس شکل کی غلامی ہے، سوال ہی نہیں کہ وہ یہ رہنے دیتا، لیکن عزیزہ نے من غلامی اتنی ہی تو نہیں ہے کہ جو ان کو پکڑتے غلام بنا لیا جاتا تھا انسان، وہ انسان جو بظاہر کسی زنجیر میں جکڑے ہوئے نہیں ہوتے، بدترین غلامی تو ان کی ہوتی ہے، قلب و نظر کی غلامی ہوتی ہے، ذہنیت کی غلامی ہوتی ہے، روح کی غلامی ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی یہ زنجیریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا مقصد قرآن نے بتایا تھا، وہ یادا آن ہی اسے ہم اغلال اللہ کی کانت علیہ، کہ یہ آیا اس لیے ہے دنیا کے اندر. اب یہیں سے ایک بات آ جاتی، یادا آن ہی پوری انسانیت کے متعلق کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ واقعی یہ جو سلیم ہیں غلام ہیں ان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے، ان نو انسانی کے متعلق کہا کہ یہ نو انسانی جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ انہیں توڑنے کے لیے آیا ہے، جن سلوں کے نیچے دبی ہوئی ہے انسانیت ان سلوں کو ان کے سلوں سے اٹھانے کے لیے آیا ہے. تو یہ تو وہ غلامی تھی جس میں انسانیت جکڑے ہوئے رہتی. قرآن نے دین یا دین کے قائم کرنے والی جماعت کی جو خصوصیات بتائی، بلکہ یہ کہا دین کے متعلق کہا کہ دین کے متعلق یہ پوچھتے ہیں ان سے کہیے کہ دین یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چوٹی پہ چڑھنے والی بات ہے، قدم قدم چڑھا جائے گا، سانس پھولے گی، تھکان بھی ہوگی، لیکن ہر قدم پہلے قدم سے اونچا بھی ہوگا آگے بھی ہوگا. کیا مثالیں ہیں قرآن کی، بلندیوں کی طرف جائے گا، بتدریج جائے گا، بھاگ کے نہیں جا سکتا. کہا کہ یہ کیا چیز ہے، کہنے کے پہلی بات بتائیں فقط الرقبہ، عجیب لفظ ہے یہاں یہ آیا ہے رقبہ، گردن جس کے معنی. کہا پہلی چیز یہ ہے اس نظام کی، یہ عالمگیر نظام ہے دنیا میں انسانیت کا نظام ہے، یہ نظام وہ ہے جس میں کسی انسان کی گردن کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے گی، فقر رقبہ گردنوں کو ابھار دے، یہ آزاد کر دے گا. یہ تھی وہ غلامی جس سے چلانے کے لیے یہ دین آیا تھا. مجھ سے نہیں، اسی سے پوچھئے جس نے یہاں کہا ہے کہ ندان داں غلام احوال خدرا، یہ دوزخ را مقام ہے جیگرے، خود غلام ہے اور دوزخ کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے. حضور اعظم کے آخر میں بندگی نامہ ہے، بندگی کے معنی غلامی. بڑی جامعہ نظم، چند الفاظ سن، چند الفاظ سن، در غلامی. اب معلوم ہو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ غلام اپنے احوال کو نہیں جانتا، جو دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں، اپنے متعلق نہیں دیکھ رہا. در غلامی تن سے جان گردت کہی، سنتے جائیے عزیزہ نے مان، غلامی جسم اور کہہ کر یہ فزیکل لائف یہ تو بڑی سنو مند ہوتی ہے، قربانی کے بکرے کی طرح، جان اندر نہیں رہتی. التنے بے جان کے امید بھی کہو کہ کوئی تن کوئی جسم جس میں جان نہ ہو اس سے کوئی امید وابستہ کی جا سکتی. کیا ہوتا ہے غلام، کیا ہوتی ہے غلامی، پیشے ہو، تقلید ہو، کارش آزری، مسلک اس کا، مذہب اس کا. میں نے بتایا تھا کہ قلادہ جسے کہتے ہیں وہ مویشیوں کے گائے بھینس کے گلے میں وہ جرسا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے، اتنا سا بچہ، اتنا بڑا وہ ہاتھی بھی خاکوں ہوتا ہے، تو لیا جاتا ہے اس کو پکڑ کے اس رسی سے، وہ جو رسی گلے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جس سے کھینچ کے وہ لیا جاتا ہے جدھر جی چاہے، اسے پلادا کہتے ہیں. وہاں سے ہے تقلید، کہ اس کا مذہب، اس کا مسلب تقلید ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. مسلک یہ ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، گپت راشی، खुद भी किसी न किसी बुत के सामने झुका हुआ होता है और दूसरों के लिए भी बुत तराशता रहता है। देख रहे हैं गुलाम क्या कर, क्या बात हुई तकलीफ इसका। कहता है नुजरत अंदर बस दे काफी, कोई नई बात जो है तुफरा उसके नजर। हर खुतबे में आप ये सुनेंगे, एक हजार बरस से आपके यहाँ ये हर खुतबे के अंदर में ये चीज दाखिल है, हर जगह हर जिले के खुतबे के अंदर कुल्लो बिदअतन दलालतन कुल्लो दलालतन, हर नई चीज जो है वो गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में जाएगी। नुजरत अंदर मत दे हूँ काफी, ताजगी है जहमो शक अफजायद, कोई नई बात जो कहीं कोई बुजुर्ग की कह दी जाए उसके मुतल्लिक जनाब शकूक शुबहात पैदा होने पैदा कर दी शुरू कर दी जाए, शुरू से ही झगड़ा शुरू कर दिया जाएगा। कोनाओ परसूदा खुश भी आएगा, तमाम पुरानी चीजें जो है दिए आइए, इस्लाम का मतलब क्या, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिखा, बड़े खुश होते हैं, झूम झूम के गा गा के पेश करते हैं, चश्मे वो पर रस्ता आज आइंदा। तो पुराने करीम ने जहन्नम वालों के मुतल्लिक कहा है कि उनकी आंखें बिजली में लगी हुई होती, क्या बात क्या गया तुम, आंखें तो आने वाले रास्ते को देखने के लिए होती हैं, यहाँ से हटा दी जाती हैं, उनको हटा लेते हैं, पीछे रखी हुई होती है, आइंदा आने वाला रास्ता मुस्तकबिल सारा तारीख माजी इनके यहाँ की रोशनी। जब किसी से पूछो कि साहब गुलाम उन्होंने ये कहा है, लेकिन कहा हमारे यहाँ के कितना गुलाम है, बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे, बड़े बड़े प्रोफेसर गुजरे, हमारा वो दौर गुजरा था, हमारा वो जमाना गुजरा, हमेशा माजी के किस्से बयान करके चश्मे वो बर रफ्त आज आइंदा को क्यों मजावर रिज्क के ऊ आज खाके वो मजावर क्या करता है, कोई एक सचमुच भी अगर वहाँ लाश किसी है वो या उसके ऊपर यूं ही एक मकबरा बनाया, उसके ऊपर गुंबद बनाया, ये अगर साहब हुए हैं जी, ये वो सुल्तान महमूद गौरी के जमाने में ये तजीज लाए थे, बड़े लोगों को इन्होंने मुसलमान किया और दरिया के ऊपर यूं ही राजी के इधर से उधर चले जाया करते थे और उनका लंगर जो था वो साहब उसमें 100 ऊंट के ऊपर लदा हुआ जो नमक आता था रोज खर्च हो जाया करता था हजरत साहब के, वो 500 साल पहले के हजरत साहब, और ये सारा कुछ करने के बाद लगाते कहा भी दे जा गई। अरे इन हजरत साहब से ये निस्बत करते हो, मौजूदा हजरत साहब जितने भी हैं दूसरे कमाते हैं वो खाते, यही हजरत साहब जब गोर के नीचे चले जाएंगे और ऊपर जो झंडी वाला होगा वो कहेगा कि साहब ये 10,000 को खिलाने के बाद खुद फिर भी नहीं खाया करते थे, आप लकड़ी की रोटी में चाक मार लेंगे, 10,000 को ये खिलाया करते थे, सारी उम्र जो दूसरों का दिया हुआ खा रहा है, रिस्क क्यों मुजावर रिस्क आके हो, गुलामी दीन और दानिश रहा गुलाम अर्जा बेहद, दीन और दानिश दीन को भी बेचता है, अकलो फिक्र को भी बेचता, दीन और दानिश रहा गुलाम अर्जा बेहद, ता बदन रहा जिंदा दारत जान दे हद, जिस्म को जिंदा रखने के लिए जान बेच देता, क्या बात कर जाता है ये, कहता है कि गौर से सुनिए ये गुलामी, बर के बर लब आए हूँ नामे खुदास, हर वक्त दीन मजहब खुदा और रसूल ये सारा, बर के बर लब आए हूँ नामे खुदास किबलाए हूँ ताकते फरमा रवास, कहता है जिस बुद्ध को ये अपना खुदा बनाते हैं उनकी कैफियत ये होती है, ही सनम का सिजदाश कर दी, इनके अंदर इंट्रिंसिकली अपनी कोई कुवत नहीं होती, इन खुदाओं के अंदर इनकी कुवत का राज तुम्हारे सिजदों में है, तुम सिजदा किए चले जाओ तो ये खुदा बने हुए हैं, क्यों यके अंदर के आम आई फनास, तू खड़ा हो जाए तो ये खत्म हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि वो अल्फाज और तजीहात नमाज की ला रहा है, कि सनम ता सिजदाश कर दी खुदास, तू जके अंदर के आम आई फनास, ये तो बर्फ के बनाए हुए देवता होते हैं ना, सूरज को जरा ऊपर में दीजिए एक एक किरण इनको फना करके रख देगी, کیوں یکے اندر قیام آئی تیرے کھڑے ہونے کی دیر ہے. ان کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے کہ جو تیرے کھڑے ہونے سے ختم ہو جائے. کہتا آؤ تمہیں بتائیں دو خداؤں میں فرق. ہاں خدا نانے دے حد جانے دے حد. وہ خدا روٹی بھی دیتا ہے جان بھی دیتا ہے. یہ خدا جانے برد نانے دے حد. یہ خدا جو ہے روٹی دیتا ہے جان لے جاتا ہے. بہت کچھ ہے عزیزان مانی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نے کہا یہ تھا کہ ندان دا خدا نہ حوال خود را کہ دوزخ را مقام دیگر را. وہ غلام اپنے متعلق کچھ نہیں جانتا جو دوزخ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ دوسروں کا مقام ہے. یہ تو کم بخت صرف سے پانچ دوزخ کے اندر ہوتا ہے جہنم کے اندر ہوتا ہے لیکن جہنم کو دیکھ نہیں رہا. کہا جسے تم مکافات عمل کا دن کہتے ہو جسے قیامت کہتے ہو قیامت تو ہے ہی قیام سے. کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جسے تم قیامت کہتے ہو ہوگا اس میں کیا. یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن عالمگیر انسانیت انسانوں کے ہاتھوں روٹی لینے کے بجائے ربوبیت عالمین کے لیے کھڑی ہو گئی جس دن وہ ہے قیامت. یوم یقوم الناس لرب العالمین. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نہایت محاکاتی انداز میں ان کے مقابلے لیڈرز اینڈ فالوئر لیڈروں کے اور عوام جو ان کے پیچھے لگنے والے ماسز ان کو جو کہتے ہیں نا ہم اپنے یہ دو ٹرمز آ گئی ہوئی ہیں ہمارے ہاں. کبھی لفظوں پہ تو ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے نا. یہ عام لفظ ہمارے ہاں عوام کے لیے میسج ہی ہے اور میس کے معنی پتا ہوتا ہے آپ کو. شکل و صورت انسان کی نہیں ہے یہی ماس. انگریزی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا معنی ہے اس کے. انسان سمجھتے ہیں 34/31 34:21 سے یہ بات شروع ہوگی. انداز بیان ولاؤ کرا ظالمون موقوفون عند ربهم. کہا ذرا چشم تصور میں اس منظر کو لائیے کہ یہ بڑے بڑے جو خدا بنے بیٹھے ہیں صاف بستہ قیدیوں کی طرح مجرموں کی طرح خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے. یرجعوا بعضهم الى بعض القول اور آپس میں ان کے مکالمہ ہو رہا ہوگا. یہاں جو ان لوگوں نے یہ بڑے بڑے لیڈروں نے جو اپنا ہال بٹھایا ہوا ہوتا ہے فالوورز کے دل میں وہاں یہ نہیں رہے گا. عدالت میں کھل کے بات ہو جاتی ہے. یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا لولا انتم لکن مومنین. یہ جو فالوورز ہیں یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے قرآن نے لفظ دو استعمال کیا استکبار ہے. استکبار کے معنی خام خواہی بڑا بن بیٹھنا اور اس قدر سو جو ہے کہ جو فی الحقیقت کمزور نہیں ہوتے ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے. من کو یہ تو ایک ایک لفظ سے غور کرنا چاہیے. یہ زبان بڑی عجیب زبان سائنٹیفک ہے. مادہ تو ایک ہی ہوتا ہے تمام الفاظ کا اس میں آگے باب حصے ہوتے ہیں مختلف. اس کے اعتبار سے استعمالوں کے اندر شیڈ کا فرق آتا چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے یہ کبریائی سچ مچ کی بڑائی بڑا ہونا یہ حاصل نہیں ہوتی ایک انسان کو دوسرے انسان کے مقابلے میں. یہ بن بیٹھتے ہیں. دوسرا انسان خود کمزور نہیں ہوتا. ہر انسان یکساں ہوتا ہے اس اعتبار سے کمزور کر دیا جاتا ہے. جب وہ لوگ جنہیں ان کو کمزور کر دیا گیا تھا یا اپنے لیڈروں سے میں لیڈر اور ماسٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یا فالوورز کا وہ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے اور ہمیں تباہ نہ کرتے تو ہماری حالت کبھی یہ آج یہ نہ ہوتی. تم نے یہ کچھ کیا ہمارے تم تو غلط راستے پہ چل ہی رہے تھے ہمیں بھی لے ڈوبے تم اور آج ہم بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں تمہاری وجہ سے کھڑے ہیں. ہے نا عزیز من جب بھی کبھی فالوورز کو ماسز کو بھڑکا نہ رہے وہ خوف نہ رہے ڈر نہ رہے اجڑا ہوا ہو یعنی دونوں کے دائرے میں کھڑے ہوں تو آپ سوچئے وہ اس سے اتنا ہی نہیں اس سے بھی زیادہ کیا کچھ وہ وہاں پھر کہتے ہیں. ہر چیز جو پہلے دبائی ہوئی اس کی ہوتی ہے گرے کا تل جو وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے پھر कहा तुम ना होते तो हम कभी इस कटहरे के अंदर मुजरमों के साथ में खड़े हुए ना होते। नानो सदद ना तुम अनिल बल तुम मुजरे मीन। वो कहेंगे कि भाई साहब कोई किसी को गलत रास्ते के ऊपर नहीं लगा सकता, ये तुम्हारी अपनी मफाद परस्तियां थी जिनकी वजह से तुम हमारे पीछे लगे हुए थे, तुम तो खुद मुजरिम थे, इल्जाम हमें देते हो। अगर तुम्हारी ये कैफियत ना होती हमने क्या कर दिया था जो तुम्हें जबरदस्ती ये कर रहे हैं, तुम खुद पीछे लगे हुए थे, तुम मुजरिम खुद थे। ये बड़ी अहम बातें कुरान कह रहा है। ईमान मन यहाँ की पूरी सियासत गलत निजाम जितने हैं ये सारे उनके पर। बकाल नजीनू बल मकर हारे अंदाजा। कहा ये तो ठीक है, जबरदस्ती तुम तलवार लिए तो हमारे सिर पे नहीं खड़े, लेकिन तुम्हारी जो सियासी साजिशें थी उनका क्या जवाब? हमारे तो अक्रो फिल्म में भी वो नहीं बात आती थी जो तुम तबीरें ये साजिशें किया करते थे। वो चीजें थी जो हमें इस तरह से फान के तुम्हारे पीछे चला देती थी। ठीक बात है, आज तुम ये कहती हो मार मार के तो तुम नहीं हमें मजबूर कर देते पीछे करो, लेकिन वो जो प्लान थे तुम्हारे वो तो हमारी समझ में भी नहीं आया करते। तो ठीक है, चले तो हम थे, ये नहीं था जो तुम आज कह रहे हो कि सिर्फ हम मफाद परस्तियां ही थी, वो तो तुम ही लोग होंगे, वो तो तुम्हारी जो प्लानिंग प्लान होते थे वो हमारी समझ में नहीं आते, हम इसलिए तुम्हारे पीछे चला करते। ठीक, वो असर नदामत लम्मर अबुल अजाब। ये है कि जब ये नतायज सामने आते हैं तो हर एक कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन अपनी पेश करे कि मैं नहीं था मुझे असर थे जी ये हिस्सा हो, लेकिन जालमन अगलाला आना से लजीन का जरूर वो भेड़िया और अकड़िया जो हैं वो तो इन सब के पहनाई पहनी गई है, तबाहियों की जंजीरों में तो सारे ही जकड़े हुए थे। हाल युद्ध जाऊना इल्ला मा कानू या मरून। और उसके बाद ये बात इनसे अदालत की तरफ से ये बात आएगी कि भाई ये समझ लो धांधली से तुम्हारे खिलाफ नहीं कुछ किया जा रहा है, ये तुम्हारे अपने ही गलत अमाल थे जिनके नताज में तुम इस तरह जानने में जकड़े हुए। एक और मकाम कहता हूँ कि ये बात जब सामने आई है तो कुरान के दो चार मुतल्लिका मकाम इनकी तायद में आ जाए तो अच्छा। चौट 37 बता व अकबर आबाद हम अलाहाबाद इनका कानून, वहाँ एक दूसरे के साथ सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आजादी से पूछो जो एक दूसरे से पूछना, तुम्हारे दिल में ये बात ना रह जाए कि साहब हम ये बात कह नहीं सके थे इसलिए हमें सजा मिल गई है। पूछो कालू इन्ना कुम कुम तुम ता तुम नना अनल जमीन। ये कहेंगे जो फॉलोअर्स थे कि तुम हमारे दाएं बाएं से आके हमें घेर लिया कर। जिन्होंने मन मैं ये कहते जा रहा हूँ आप इंफरादी तौर पर अपने जहन में मिसालें खुद लाते चले जाइए, ये कह क्या रहा है तुम भक्तों? तुम कहते हो कि हम अपने साथ ये प्यार से हमने कुछ फैसले किए, हम फैसले करते तो प्लानिंग तुम्हारी अगलो हमारी अगलो फिक्र के बाद दाएं बाएं से जूरशे करके तो घेर लिया करते थे तुम। आलू बल लम तुम में नहीं ना माफ काना लाना अलह तुम बिन सुल्तान बल कुम तुम कौमन ताबीन। वो कहेंगे कि भाई साहब जो जी में आए कही तुम्हारे मन के अंदर अगर बात होती ना कि हमने सच्चाई पे ही रहना है तो ना हमारी कोई प्लानिंग कुछ कर सकती थी ना दाएं बाएं की जूरिश कुछ कर सकती थी, ये अंदर का चोर था जिसका हम एक्सपायर किया करते थे। सोचिए लीला ने मन में कहाँ की बातें हो रही है। एक और मकाम है 40-47 वाइस जगह हाथ जू न फिर नारे फकूल अफाउ नजी नस्तक बड़ू इन्ना कुन्ना नकुम समान फहल अंतुम वोना अन्ना नसीबम तो फॉलोअर उनसे कहेंगे कि ये तबाही इतनी आई बर्बादी आई तुम तो इतने वादे किया करते थे कि तुम्हारा कोई भाग जीता नहीं कर सकेगा हमारी तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकेगा हम तो जिसे देखो तो सही किस तबाही के अंदर है उन अपने वादों को पूरा करो کچھ بتاؤ ہمیں. قال الذين استكبروا انا كلنا فيها, وہ کہیں گے تمہیں کیا بچائیں, تم سے پہلے تو ہم خود ہی سزا میں مبتلا ہیں. خود اور آخری فیصلے کی بات جو ہے وہ عزیزان من, یہ جسٹیفیکیٹری ریزن جو ہیں اپنے آپ کی معذرت وہ تو پیش کی ہے, دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو ہیں لیڈر وہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کے ان غلط روش کے, یہ خود تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا خود تھے, ہم تو صاحب اختیار تھے, تم جو کچھ کیا کرتے تھے ہمارے تو ہمارے ساتھ, ہم تو یہ کچھ مجبور ہو کے کرتے تھے. یعنی دونوں اپنے آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں تھے, ان دوسروں نے یہ کچھ کرا. فیصلہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, جہاں پہلے تو ایسا تھا جیسے کوئی ایک ایک مجرم کھڑا ہو ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہوں, اب یہ پارٹیز آتی ہیں. کہا جہنم کے اندر کیفیت یہ ہوگی کہ افراد نہیں, پارٹیز جہنم کے اندر آئے لوگوں, انفرادی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوں کچھ برے ہوں, لیکن وہ جس نظام جس مسلک جس منشور کے ساتھ تھے وہ دینے والے ساتھ دینے والے, جب اس کا نتیجہ اس کا انجام تباہی سامنے آئے گا تو اس کے اندر نہ کہرا منزلت باشد نہ میرا. ذاتی طور کے اوپر یہ بےچارے جو غریب جو دیانتدار بھی بےچارے ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہوتے ہیں, پھر اس میں تو اس نظام کے ساتھ بگڑنے والی بات ہے نا, یہ ہے اصل راز. اسی لیے قرآن نے کہا ہے وکون الاساد یقین, ساتھ لگو ہمیشہ اس کا جو سچائی کے اوپر ہے, ورنہ تمہاری انفرادی جو ہے صداقت پرستی یہ تمہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکے گی. غلط نظام سے جو عذاب آتا ہے اس کے اندر اس قسم کے انفرادی طور پہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. جرم کیا, جرم یہ ہے کہ تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا. یہ جن کو آج تم کہتے ہو یہ بڑے بڑے جو تھے اور انہوں نے یہ کچھ کہا, ان کی بڑائی کس کے سجدے میں تھی؟ یہ خدا تھا سجدہ آش کر بھی خدا, انہیں تو ان کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا, جناب تم نے بنایا حضور تم نے دیا. دیکھتے ہیں قرآن کیا کیا یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے, فلسفہ اجتماعیت اسے کہتے ہیں. جی 7:38 اب پارٹیز آتی, کلما دخلت امت لعنت اختہ, ایک پارٹی جہنم میں آئے گی تو اس کے ہم آہنگ ہم رنگ دوسری پارٹی کے مقابلے کی ہوگی نا, وہ اس پہ دانت بھیجے گی. شروع میں مواد پرستی کے زمانے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رفیق کار بنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑی دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں, ذرا جب وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, لعنت اختہ, آپس میں پارٹیاں ایک دوسرے کا لانچ بھیجتی. حتی عزت دارکو فیہا جمیعاً, کہ جب اس غلط نظام کے نتائج سامنے آتے ہیں تو سارے کے سارے جہنم میں وہ ہوتے ہیں. قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء ضالون فآتهم عذابا ضعفا من النار, جو قالت اخراہم لاولاہم, بعد میں آنے والے وہ جو پہلے تھے نا اس راستے پہ چلنے والے ان کے متعلق کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ تھے جنہوں نے ہمیں ڈبو دیا, یہ چلے آ رہے تھے اس روش پہ تو ہم بھی اسی روش کے اوپر چلنا شروع کر دیا, تو انہیں دگنا عذاب دو. ایک تو اس لیے کہ یہ خود غلط روش پہ چلے گئے, اور اس لیے کہ پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی غلط روش کے اوپر چلنے شروع ہو, دوڑا عذاب دیجیے ان کو. خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے عدالت کی طرف سے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ, کہا دونوں کو دگنا عذاب, اس لیے کہ تم اصل بات سمجھ, جنہوں نے ابتدا کی ہے اس غلط نظام و روش کی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا یہ ذمہ داری کے غلط نظام اختیار کیا اور پھر وہ تقلید کا نمونہ بن گئے دوسروں کی پیروی کے لیے جو پیچھے آنے والے تھے. چورا جرم یہ پیچھے آنے والے جو تھے انہوں نے بھی دیکھیے لاکل لا تعلم غور کیجیے کیا کہہ رہا, انہوں نے بھی عقل و فہم سے کچھ کام نہیں لیا, علم و بصیرت سے کام نہیں لیا. وہ جو پہلی پارٹی چلی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی یہ چلے جا رہے ہیں, لیکن پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے خود عقل و فکر سے کام نہیں لیا ان کے پیچھے چلے, اور دوسری چیز یہی کہ جس طرح سے وہ جو پہلے تھے ان کے لیے تقلید کا نمونہ بنے, ان کے بعد میں آنے والے ان کا یہ بن جائے گا تقلید کا نمونہ, اس طرح سے دو آزاد ان کے لیے بھی ہوگی. بالکل دونوں کو دگنا آزاد. اور پھر آخری چیز عزیزان اللہ, جو سب کچھ کہنے کے بعد قرآن کریم نے وارن کیا, جس عجیب چیز 8:25 1:25 بڑی اہم آئے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, پہلے سے حد ما تقدم کے طور پر ایسا انتظام کر دو کہ وہ تباہی نہ آنے پائے جو آیا کرتی ہے, تو پھر انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا کرتی کہ جو ظالم اس کے ذمہ دار تھے, سارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا کرتی. جب بند ٹوٹتا ہے دریا کا عزیزان من, تو وہ پانی پھر مسجد اور مندر میں تمیز نہیں کیا جاتا, وہ گاؤں کی طرف رخ کرتا ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ بہت شریف آدمی تھا, اس کا گھر بتا دیجیے تھا, یہ معاشرہ اس کا گھر بتا دیجیے, وہ تو یہاں تک کی بات ہے بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے کہ سیلاب نہ پرسن کے درے خانہ کو دامست, پانی کا سیلاب آتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں آگے پوچھتا کہ جی دروازہ کتنوں دیا میں اندر آوا, دروازہ کتنے ہے جی کرتا اور اندر آنے والا پہلا پوچھتا نا کہ دروازہ کہاں, کہتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے یہ سیلاب آ کر یہ نہیں پوچھا کرتا کہ جی اندر آنے کا دروازہ کہاں ہے. قرآن کا انداز خاصتا للظالمین سے نہیں رہا تھا, وہ تقوی یعنی انداز یہ ہے کہ پہلے سے پیش بندی کرو کہ اس قسم کی تباہی معاشرے پہ نہ آنی پائے کہ جو پھر انہی تک محدود نہیں رہا کرتی کہ جو ظالم اس کے سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. وقت نہیں, ورنہ میں آج کی سوشیالوجی میں جسے سلسلہ اجتماع کہتے ہیں, بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر جو قرآن اس طرح سے کہہ گیا ہے, یہ نظر بظاہر یوں نظر آتا ہے ہمیں کہ نہیں صاحب یہ جو تھے جنہوں نے یہ بڑی دیانتداری سے شرافت سے زندگی امن پسندی سے گزاری تھی وہ بھی اس لپیٹ میں کیوں آ گئے, یہ وہی انہی کو چن چن کے کیوں نہیں مارا گیا. میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے تو آج بھی اس کا اعتراف ہو رہا ہے کہ جب تک معاشرہ دانستہ یا نہ دانستہ اس کے اندر شریک نہیں ہوتا, قسم کے غلط نظام کی تباہیاں نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا تھا پہلے اپنا بصیرت سے کام لو اور پون معاشرہ دیکھی, غلط معاشرہ پہلے دن ہی نہیں مرتب ہو جایا کرتا, آہستہ آہستہ بتدریج وہاں تک پہنچا کرتا, اس دوران میں اپنے فکر سے کام لینے والے کو سوچنے سمجھنے والے کہ یہ اس طرف دیا جا رہا ہے یہ معاشرہ ہم, ان کے اوپر یہ فریضائز ہو جاتا تعاون ہو الگ دے بنے بر رب تقوا کے ساتھ تعاون کرو, لگا تعاون ہو الگ اس میں والے دعوان, اور پھر بات آ گئی اس میں ادوان کی اگر آؤں گا تو بات کہیں اور ہی نکل جائے گی. بہرحال اس نے کہا ہے کہ یہ تعاون غلط روش یا غلط نظام کے ساتھ مت کرو. تو میں نے اب کیا ہے نا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے, کسی دوسرے وقت میں عرض کروں گا, جب میں موضوع ہی میرا یہ ہوگا آج جس مقام کے اوپر یہ ہمارے ہاں کے اجتماعیت یا سوشیالوجی کے عمرانیت جسے ہم کہتے ہیں اس کے فلاسفرز پہنچے ہیں, اتنی تگ و تاز کے بعد قرآن کریم 4 لفظوں میں کس طرح سے وہ پورا فلسفہ اجتماعیت بیان کر گیا ہے. قرآن انفرادی مذہب نہیں ہے, یہ فرد کے متعلق وہ کہتا ہے, فرد کے متعلق وہ اس لیے کہتا ہے کہ جب تک مشین کا ہر پرزہ صحیح نہ ہو مشین چل نہیں سکتی, لیکن ایک پرزہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو گھڑی کا, اگر وہ میز کے اوپر رکھا ہوا ہو اور سارے پرزے رکھے ہوئے ہوں میز کے اوپر گھڑی پر, گھڑی تو نہیں چلتی, گھڑی بنتی نہیں. پرزوں کا صالح ہونا, پرزوں کا صحیح ہونا, صحیح نظام کے اندر جب وہ فٹ ان ہوتے ہیں پھر گھڑی وقت بتاتی, تو جو صحیح پرزہ اپنے آپ کو غلط مشینری میں فٹ ان ہونے دیتا ہے مشینری کے جامد یا غلط ہونے میں, وہ بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے برادر. معاشرہ جسے آپ کہتے ہیں جس کا نام ہے وہ تو اشر سے ہی ہے, اٹھتے ہی عرب 1 2 3 4 5 6 9 تک آپ دیکھیں گے تو ایک ایک ہنسا ہوتا ہے, اس سے نہیں بنتا. یوں ہی ایک کے ساتھ صفر دوسرا ملتا ہے دو ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے جس کو دس کہتے ہیں یہاں سے انہوں نے معاشرے کا لفظ بنایا وہ اس زیرو سے کہتا تم اس ایک کے ساتھ لگے کیوں تھے جو معاشرہ بن گیا وہ الگ رہتا ہے ایک الگ رہتا معاشرہ بنتا ہی نہ تمہارے اس کے ساتھ لگنے سے یہ معاشرہ بنا ہے تم کہو کہ جی میں تو صفر تھا اس نے کہا اس کو تو دس گنا بنا دیا تم نے یہ ہے قرآن کا فن وہ تو اور ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام انسانیت میں اتنا بلند ہے ان کے کام کردہ نظام کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہے واللہ جینا ماہو محمد اللہ کر اور یہ جو اس کے ساتھ انہوں نے یہ نظام سے ہی کام ہے تو یہ وجہ ہے عزیزان نمن یہ جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ صاحب میں تو ذاتی طور پر بڑا امن پسند تھا اور میں تو بڑا دیانتدار تھا میں تو بڑا شریف تھا مجھ پہ یہ کیوں کچھ آ گیا یہ سارا کچھ جو تباہی آتی ہے اس کے لیے تو یہ کچھ اچھے معاشرے کے اندر جب کچھ گواریاں آتی ہیں تو اس میں بہرحال ہمارے جیسے بھی تو گناہگار ہوتے ہیں لیکن ان خوش گواریوں سے متوقع تو ہم برابر کے ہوتے ہیں ان نعمتوں کے اندر شریک تو ہم برابر کے ہوتے ہیں ہم اس وقت نہیں یہ کہتے کہ نہیں صاحب ہم نے تو اس میں کچھ زیادہ حصہ نہیں لیا تھا اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے وہاں تو برابر کے شریک ہوتے ہیں وہاں تو اعتراض نہیں کرتے کہ میں تو ذمہ دار نہیں تھا ان خوشگواریوں کا میں کیوں اس میں تو نہیں کچھ لیکن جب تباہی آتی ہے تو اس وقت یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ میں کیوں اس لپیٹ میں آ گیا یہ اجتماعیت ہے عزیزان من انسانی زندگی جو ہے وہ تم اپنی زندگی باہمی ربط و ضبط کی زندگی اس لیے بلا تعاون والا جس میں اس دوران کا کہ جہاں اس موضوعان کی بات ہوتی ہے تمہارے تعاون سے وہ نظام پروان چڑھتا ہے کیوں تعاون کرتے تم نے کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیات ہمارے سامنے آئیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فالوور یہ سوال کریں گے لیڈر یہ جواب دیں گے مکالمہ آپس میں ہوگا پھر عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوگا تو وہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے یہ بات مرنے کے بعد کی اس قیامت ہی کی نہیں ہے وہاں کا معاہدہ وہاں کے سوال و جواب پر تو سوال پیدا نہیں ہوتا عزیزان ایمان وہ تو انداز قرآن نے یہ بتایا ہے اس کے لیے تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بابا ہر فرد کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا یہاں ہوتا ہے وہ اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں جتا ہوا ہوتا ہے وہاں کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اقرا کتاب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا پروسیکیوشن والے جو ہیں استغاثہ والا جو ہے وہ تمہارے خلاف کوئی فرد جرم عائد کرے گا اور پڑھ کے سنائے گا نہ بابا خود پڑھ اس کو بتا کون کون سی دفعہ لگتی ہے تم اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد فیصلہ دینے والا جج بھی کوئی اور نہیں ہوگا کفاد نقشے کا یوم تو خود ہی سے فیصلہ کر لے اپنے متعلق وہاں کا محاصرہ تو یہ ہے تو یہ جو ہے نا کہ ایک عدالت ہے اس میں مجرم ہے مستغیث ہیں مدعی ہیں مدعالہ ہیں گواہ ہے فالوورز ہیں لیڈرز ہیں یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے اس دنیا کے نظاموں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے مشکل ساری ہماری یہ ہے کہ یہ دین اس دنیا سے متعلق نہیں سمجھا گیا مذہب بنا دیا گیا وہی پھر کہہ گیا کہ سخن بے نامہ و میزاں دراز تر گفتی بڑی لمبی بات ہے تم نے خدا کے یہاں کا وہ ٹکر سرازو اتنا ہوگا رکھا جائے گا اور یوں آئیں گے اور قیامت والے دن ایک تانبے کا وہ فرق ہوگا ڈوڑی ہوگا بڑی لمبی لمبی باتیں تم نے کی سخن بے نامہ و میزاں دراز تر گفتی ہزار ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود موجود قیامت ہے بخت اس کو تو دیکھ دین کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو قرآن کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے تو یہ تمہاری اس زندگی کے متعلق شروع کرتا ہے تمہاری اس زندگی کو سنوارتا ہے انفرادی طور پہ بھی سنوارتا ہے اجتماعی طور پہ بھی سنوارتا ہے غلط نظام کے نتائج جہاں بتاتا ہے تباہیاں اور بربادیاں خزیاں فی الحیات دنیا کو کہتا ہے بار بار اس زندگی کی رسوائیاں ذلتیں پستیاں ان کو وہ عذاب کہتا ہے یہ کہتے ہیں جتنا کوئی یہاں ذلیل ہوتا ہے اتنا خدا کے یہاں مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا عذاب ہے خزی میں حیات دنیا، اس زندگی میں رسوائیاں پڑتی ہیں، ذلتیں جو ہیں عذاب ہے، یہ عذاب ہے، وہ خدا کا مقرر ہوتا ہے یہ، یعنی پھر وہ مقرر قریب ہے نا، پورے لاگے پھڑ کے جوتی مارنا، ذرا دور ان کا کیا حاصل نہیں کر پاؤں گا، خزیون فل حیات دنیا. تو عزیزہ نے من یہ ایک بات یاد ہے، قرآن کی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ وہ اس دنیا کے متعلق بھی آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق گفتگو کرتا ہے، یہی نتائج بھی بتاتا ہے، یہاں سے پھر وہ آگے لے جاتا ہے، یہاں تک وہ لایا کہ وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوئے یہ کچھ وہاں یہ سب چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں گے، کہاں پکتا ہے آدمی واقعی جلد قلیب ہم قرآن نے جو کہا کہ قرآن واقعی سامنے آ جائے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، کہاں پٹتا ہے وہ واقعی کہاں پٹتا ہے، کہاں پٹتا ہے، لیکن وہ کس قدر رحیم ہے، فاما من تابا وآمنا وعملا صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. ڈرو نہیں، ابھی وقت ہے، یہ کوئی سننے کے بعد بھی جس نے اپنی روش بدل لی، سمجھ لیا کہ غلط نظام ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کی بجائے دوسرا نظام لانا ہے، جس نے اس کے بعد بھی یہ کچھ کر لیا اور اس کے بعد واقعی وہ کام کیے کہ جو انسانوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والے ہوں، یہ ہم نے سالے ہوں، تو کوئی بات نہیں، آسا پونا میں نل مک نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی کھیتی پروان چڑھ جائے، ذرا پچھیتی ہو جائے گی نا، جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے وقت پہ نہیں بوئی تھی، وقت پہ نہیں پانی دیا تھا، لیکن وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے بونے کا، بیائی کا، تو کہا کوئی بات نہیں، اگر کسی وجہ سے تم پیچھے رہ گئے ہو تو ہماری صورت یہ نہیں ہے کہ ایک قدم کے پیچھے رہ گئے اس کو اسی وقت جہنم میں دھکیل دیا جائے، مہلت دیتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں انسانی کمزوریوں کو، کوئی بات نہیں، لیکن جو بیائی کا وقت ہے اس کے اندر بوئیں گے تو پھر ہے، یہ ہے تابہ واسنا، جب بھی تم نظام اپنا یہ بدل دو گے، بشرطے کہ آخری تباہی نہ آ جاتی ہوئی، اور صحیح طور کے اوپر تم اچھا بیج لاؤ، شرائط کے قوانین کا مطالعہ کرو، زمین کو دیکھو کیسی ہے، وقت پہ پانی دو، وقت پہ وہ روشنی ہونی چاہیے، حفاظت اس کی کرو، من المفلحین. قرآن کریم نے اچھے نظام کی مثال ہمیشہ قرآن کے اندر عام طور پر کھیتی سے بڑی جامعہ مثال ہے، بڑا وقت لیتا ہے بیج پھل لانے تک کے زمانے میں، بڑا وقت لیتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بظاہر بلا معاوضہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کسان جو وہاں بواتا ہے، گھر میں جو گیہوں رکھا تھا، جو رات کے پیس کے بچوں کو پراٹھے کھلا سکتا تھا، اس کو جا کے مٹی میں ملا آتا ہے، چھ مہینے روز صبح آدھا صبح وہ تڑکے دور دے جن کے کڑبیاں بانگا، وہ اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، سارا دن اس پہ محنت کرتا ہے، شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینوں ایسا کرنا پڑتا، وہ کیوں ایسا کرتا ہے جی؟ اسے یہ یقین ہے کہ یہ میرا صحیح دانا ڈالا ہوا، میری محنت صحیح طریقے جو میں کر رہا ہوں، ایک ایک دانے کے ساتھ ساتھ سو مجھے ملیں گے، یہ اس کا ایمان ہے. کہتے ہیں جی ایمان کیوں ضروری ہے ہمارے سالیہ کے لیے، کسان کے دل سے یہ بات نکال دو کہ یہ دانا مجھے دے گا اتنا، پھر اسے کہو دوسری صبح اٹھ کے جا، یہ ایمان نہ اس کو محرک بانی نہیں سکتا، یہ جذبہ چھ مہینے تک اس نے بلا کچھ حاصل کیے ہوئے صبح جانا ہے شام آنا ہے، کون سی چیز لے جا سکتی ہے، یہی ہے انسینٹیو، پھر بات دوسری دور نکل جائے گی، جو مارس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں مل جانا چاہیے، اس ایمان کے ساتھ یہ جاتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور کرنے کے بعد قرآن ہمیشہ من المفلحین کہتا ہے، اچھے کاشتکار ہیں جی، یہ جو ایمان و عملے کے مطابق صحیح نظام قائم کا ان کی کھیتی پھل لائے، ہم منتا سوادوں من المفلحین. اوہ منٹ رہ گیا، صرف بات آگے آئی ہے، بڑی بڑی عجیب. کہا کہ یہ کیوں ہے کہ صاحب وہ یہ بیج اچھا ہو، زمین اس قسم کی ہو، پانی یوں دیا جائے پھر ہی پودا ہوگی، یہ کیوں نہیں ہے کہ جیسا جیتا ہے یہ بیج ڈالا ہے اس میں یہ کچھ کرے، پھر اس کے بعد جو کا بیج جائے ڈالا ہے گیہوں اس میں سے پیدا ہوگی، یہ سارا کچھ یہ ہوگا. چار لفظ ہیں عزیزہ نے مان، بات تو یہ ہو رہی ہے اسی مقاصد عمل کی. اور وہ اتنا بڑا اس نے یہ تھیوری آف ایولیوشن جسے آپ کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء، وہ جس کو ڈارون کی طرف منسوب عام طور پہ کیا جاتا ہے، وہ نظریہ وقت نہیں ہے جو میں عرض کروں. اس میں بنیاد ہوتی ہے نیچرل سلیکشن، ایک ان کے یہاں اختلاف. وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ تخلیق جو ہے یہ تو بڑی عام ہوتی ہے، بڑی بکثرت ہوتی ہے. یعنی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ بڑ کا درخت، ایک بڑ کے درخت میں وہ جو گول گول لگے ہوئے ہوتے ہیں کی انگلیاں جی، وہ بول دیا گولا تو شکور دیا وہ گولا چلا دیا. اس ایک کے اندر لاکھوں نہیں تو ہزاروں دانے تو ہوتے ہیں. یہ سارا پروسیس جو ہے اس کا نیچر کا، پتا نہیں کتنا عرصہ صدیاں لگتی ہیں وہ ایک بڑ کو اتنا بڑا ہونے میں، پھر ایک کے اندر یہ لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں تو وہ گولے ہوتے ہیں، ایک گول کے اندر لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو دانے ہوتے ہیں. یہ سارا پروسیس کاہے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے ایک دانے سے اس قسم کا بڑ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو کنٹینیوٹی ہے نا یہ تخلیق کے پروسیس کی کہ بڑ پیدا ہونے چاہیے، وہ اس کے لیے اتنا کچھ جو ہے وہ بناتا ہے تاکہ ایک دانے سے یہ گول پیدا ہو جائے. کتنے ہی ضائع ہو جائیں، کتنے ضائع ہو جائیں، نیچر کا یہ پروسیس جو ہے یہ کبھی ناکام نہیں رہتا. وہ اتنی افراد میں اتنا لا تعداد اس کو کھلاتا چلا جاتا ہے کہ کوئی تو جمے گا نہیں. یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اتنی اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ڈارون سے شروع ہو کے عزیزہ نے من، پروسیس نیچرل سلیکشن اس کو وہ کہتے ہیں. پھر اس کے لیے قانون ہے کہ یہ ان میں سے سلیکشن میں وہ کون ہوتی ہے چیز، کون سی چیز ہے جو قائم رہتی ہے یا آگے بڑھتی ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. یہ پوری سائنس بن گئی ہوئی ہے کہ تخلیق تو بے شمار ہوتی ہے، اس تخلیق میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہیں آگے یہ لگ کہ وہ قائم رہیں، زندہ رہیں اور آگے بڑھیں. سارا پروسیس یہ ہے عزیزہ نے. قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، کہا تھا نا کہ صلاحیت اگر پیدا کر لو تو کوئی بات نہیں، یہ سارے کا سارا جتنا بھی یہ معاشرہ تباہ ہونے والا ہے، سوال یہ تھا نا کہ بچ سکتا ہے ان انسانیت کے اندر سے کوئی گروہ جو یہ پیدا کرے، کیسے بچ سکتا ہے؟ وربوں کا یخنوں کو مایوس آؤ وہ یختار. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا قانون مشیت، تخلیق تو اتنی بکثرت ہمارے ہوتی ہے سر، اور اس میں سے پھر سلیکشن ہوتی ہے خاص قانون کے. یہ جو ہے ہمارا قانون کہ کون ایسے لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے اہل ہیں، کون ایسے ہیں جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، یہ ہمارا قانون اختیار ہے. خیر اعظم جسے کہتے ہیں وما کان لہم الخیار، یہ قانون ان انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جسے یہ چاہے باقی رہے وہ باقی رہے، اور جسے یہ چاہے تباہ ہو جائے وہ تباہ ہو جائے. ہمارا قانون مشیت ہے کہ جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہے وہ باقی رہے گا، جس میں آگے بڑھنے کے لیے استعداد ہے وہ آگے بڑھے گا. ہمارے قانون کے مطابق، تمہارے قانون کے مطابق یہ نہیں ہوتا. بات انسانوں کی زندگی کے شروع ہوئی ہوئی ہے، اصول وہ دے رہا ہے جس کے اوپر سارا آپ کے یہاں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے، کریشن اینڈ نیچرل سلیکشن، پوری اس کی عمارت اس چار فکروں کے اوپر، دو لفظوں کے اوپر اس کی عمارت استوار ہوتی ہے. ربوں کا یخنوں کو معاشا، پہلے تو ہم کیے چلے جاتے ہیں بے حساب، لیکن اس میں سے وہ یختاؤ، زندہ کون رہتا ہے، آگے کون بڑھتا ہے، یہ جو لا آف سلیکشن ہے ہمارا نیچرل، یہ جو ابتدائی کتاب، اگر کہ آپ وہ بات پرانی ہو گئی لیکن بہرحال امام ہے ڈارون اپنے. ہاں سر، یہ جو چیز اس میں دی ہوئی ہے جو ویرائٹی کا اسپیشیز وغیرہ کی, یہ پچھلے بڑے بڑے ڈھانچے نکلتے ہیں پرانے پرانے 10,000 سال نہیں 10 لاکھ سال کا, کروڑوں سال کا, ملین سال کا, اس میں اور جو موجودہ شکل کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں پھر کہ یہ اس شکل میں کیسے آئی, یہ باقی کیسے مل رہی, یہ کیوں مٹ گئی. پورا قانون ہے اس کے متعلق عزیزان ایمان, یخلو کو ما یشاء و یختار و ما کان لہم الخیرہ. اور وہ اس بات کے اوپر آ کے یہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جنگسٹ بدلنا ہوتا ہے کہ یہ قانون کوئی انسان نہیں بنا سکتا تھا, کہ ان میں سے زندہ رہنے کا قانون کون سا ہے اور مٹ جانے کا کون سا ہے. ضرورتوں کا یخلو کو ما یشاء و یختار و ما کان لہم الخیرہ, کہا کہ یہ قانون خدا کا, وہ جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر زندہ رہنا ہے تم نے اور اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارا جو قانون ہے سلیکشن کا, اس قانون کے مطابق تم زندہ رہو, تم بچ جاؤ گے آگے بڑھو گے, ورنہ اے جو کچھ جھوٹا پیدا ہوتی ہے کروڑوں کی تعداد جتنی میں آتی ہے قدم پیدا ہوئی, خدا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں خامخا کے لیے معبود رکھتا جائے آگے بڑھاتا چلا جائے. شاید نہیں جنیاں گولا دے اندر کافی نہ اگن والے ہوں گے وہ سارے کان کھا جاندے ہے توتے کھا جاندے ہے, اس کو تو ذرا بھی دل میں نہیں آتا صاحب کہ محنت کرنا بور اگایا گولا ڈالیا سن تو توتا ہی کھا گیا. توتا کیا کیڑے کھا جائیں گے تمہیں, کرمس کھا جائیں گے تمہیں, کمبخت اگر اس لاہ کے اوپر پورے نہیں اترو گے. کیا ہے وہ کسان ازل کا یہ خطرہ ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات, کمزور ہونے والا اتنا بڑا جرم ہے عزیزان ایمان کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ قرضے آنے پہ دیکھو یار میں لنگ گیا جی اتوں کی تیاری میں نے مار دیا گیا تیاری میں بگڑے کیوں سب اڑنا کیوں نہیں ہے, ہمارے قانون تخلیق کے مطابق پیدا تو تم ہو گئے, زندہ رہے گا وہی جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے, آگے وہی بڑھے گا جو ہمارے قانون الیکشن کے اوپر پورا اترے گا. ماں کا رہنا ہم رہا کیا اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں, سبحان اللہ ہے اما یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے قانون کے مطابق بھی یہ ہو جائے گا, یہ شرک ہے. خدا ان سے بہت بلند ہے, بہت اونچا ہے ان سے, کہ اپنے ان قوانین میں ان انسانوں کو شریک کرے, یہ کرنا شروع کر دے تو یہ نظم و نسق ایک دن کے لیے نہیں چل سکتا تھا. وعدت قانون ہے وہ چیز جس کی بنا کے اوپر سارا نظم و نسق وہ چل رہا ہے کائنات کا, اور اتنا ہی نہیں ہے مجبوریاں بھی غیر کی ہیں اختیار میں وربوں کا یا لو نہیں بھائی آگے پھر ہی چلیں گے پھر ہی چلیں گے وربوں کا یا لو مات تو کنوں سے دور ہوں گا ماں جو لینا وہ میرے ہمارا قانون ہے سلیکشن. بظاہر تم گاتے ہیں کہ جی بڑا دیانتدار بڑا امانتدار بڑا, تو اس میں تو یہ چیز ہونی چاہیے نا, زندہ رہے باقی رہے, بڑے بڑے وعدے بڑے بڑے دعوے یہ سب کچھ کہا کہا, یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ جانتے ہیں جن کو اتنا ہی پتا ہے جو کیا کہتے ہو, ہمیں یہ پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے, ہمارا قانون ہے سلیکشن بڑا ڈر ہونا بھی تو وہی چاہیے جیوان ایمان, اتنی بڑی کائنات کا انتظام کرنے والا صحیح صحیح چلانے والا کہا تم ہمارے قانون سلیکشن کا پوچھ ہمیں فریب نہیں دے سکتے تمہیں ماں یسمعون دوسری جگہ کہتا ہے, یہ جو کچھ مصنوعی طور پر تم بناتے ہو کسانوں سے بناتے ہو اسے پرہیزگاری کہتے ہو, تمہیں جانتداری اس کو کہتے ہو, ہم جانتے ہیں تمہارے دل